ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. خوف سے مراد ڈر سے مراد یہاں وہ دہشت نہیں ہے جو انسان کو پریشان کر دیتی ہے, اس سے مراد گناہوں سے باز رہنا ہے, یعنی وہ ڈر جو انسان کو گناہوں سے روک دے. وہ شخص ڈرنے والا نہیں ہوتا جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا. مجاہد کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, تو اسے اللہ کے مقام کا خیال آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اکیلے میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے, جو ہی خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے, وہی چھوڑ دیتا ہے, گناہوں کو ترک کر دیتا ہے. کسی بھی انسان کا اگر گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو تو تین آیتیں یاد کر لے. نمبر ایک, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ یعنی کوئی بھی گناہ ماں باپ کے ڈر سے نہ چھوڑا جائے, شوہر کے ڈر سے نہ چھوڑا جائے, کسی اور انسان کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر چھوڑا جائے. دوسری آیت, ولمن خاف مقام ربه جنتان, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں. اور تیسرے, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال لیتا ہے, کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے لازمی طور پر, یہی اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اور جو اس نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرتا بھی ہے, یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس لیے دو کام کرنے پر دو نعمتیں, دو باغ, ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جو کرنے کو کہا گیا وہ کرتا ہے اور جو چھوڑنے کو کہا گیا وہ چھوڑتا ہے, لہذا ان دو اعمال کی وجہ سے دو باغ ہیں, یعنی اس کے لیے دو جنتیں ہیں, دونوں سونے کی ہو سکتی ہیں, ایک سونے کی اور ایک چاندی کی ہو سکتی ہیں, اور جو سونے کی ہیں ان میں برتن اور زیورات اور اس کی اینٹیں اور اس کی بہت ساری چیزیں صرف سونے کی ہوں گی, اور وہ ایک چیز کی جزا ہوگی اور دوسری جو ہے اس میں ورائٹی ہوگی. دنیا میں بھی انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہوں اور مختلف جگہوں پہ اس کے گھر ہوں, تو اللہ تعالیٰ یہ خواہشیں ایمان والوں کی, تقوی والوں کی جنت میں پوری کر دے گا. تو اے جنو انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ان جنتوں میں جب انسان جائے گا نا تو بہت سی نعمتیں ہوں گی, وہ نعمتیں ہوں گی اس کے مطابق جو انہوں نے کیا ہوگا. ڈوز کی کیا ہے؟ اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو انہوں نے کی ہوئی ہوں گی. اور ڈونٹس کی کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بدلے وہاں جو معاوضہ یا اس کا عوض ہوگا وہ نظر آئے گا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا. تو اے جنو انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت سی شاخوں والے ہیں, یعنی جنت کے درخت جو ہیں گنجان ہیں, سایہ دار ہیں, پھلوں کی کثرت ہے. شاخیں زیادہ ہوں تو مطلب یہ کہ پتے بھی زیادہ ہیں, یعنی ٹہنیاں زیادہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ پھول اور پھل بھی زیادہ لگتے ہیں. جس درخت کی ٹہنیاں ہی کم ہوں تو وہ درخت اتنا خوبصورت بھی نہیں لگتا, اور اس کے پتوں کی سرسراہٹ بھی ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے آواز میں. تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں, وہ دو چشمے تسنیم اور سلسبیل ہیں جو ہمیشہ جاری رہیں گے, کبھی خشک نہ ہوں گے. دنیا کے چشمے تو موسم میں گرما آتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے اور کبھی سوکھ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ چشمے کبھی بھی خشک نہ ہوں گے. تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں, یعنی ذائقے اور لذت اور رنگ وغیرہ کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا, ورائٹی, نام ایک جیسے لیکن شکل و صورت وغیرہ مختلف. تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں, اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں. یعنی انسان جنت میں جس بھی حالت میں ہوگا پھل توڑ سکے گا, لیٹا ہوا تب بھی, بیٹھا ہوا تب بھی, یعنی وہ خود اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے, وہ جب چاہے گا اس کے لیے جھک جائیں گے. اب تو بہت سی چیزیں انسان ایسی بنا چکا ہے نا کہ جس میں کوئی بٹن پریس کرتا ہے تو وہ چیز قریب آ جاتی ہے, پھر کرتا ہے تو دور چلی جاتی ہے. مثلا یہ اسکرین ہی آپ کی کبھی اوپر چلی جاتی ہے, کبھی نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ پاسبل ہے, اور جنت تو ویسے ہی صرف آنکھ کے اشارے سے اور صرف خواہش ہی ہوگی, کوئی بٹن بھی پریس نہیں کرنا پڑے گا. تو اے جنو انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں جھکانے والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں, یہ جنت کی حوروں کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کی ہے کہ تمام تر خوبصورتی کے باوجود جو جنت کی خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کی بڑی وفادار ہوں گی، اور نگاہ نیچی کرنے کا مطلب یہ کہ وہ غیر مردوں کی طرف نہیں دیکھیں گی، ان میں ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی۔ اب یہاں ان کا ظاہری جمال اتنا نہیں ڈسکرائب کیا گیا جتنا فوکس ان کے باطنی جمال پر ہے، کیونکہ دل کے اندر حیا ہو تو ہی نگاہیں جھکائی جا سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کہ ان کو کسی جن و انس نے چھوا نہیں، کیونکہ دنیا میں جو خواتین بوڑھی ہوں گی یا شادی شدہ ہوں گی وہ جنت میں دوبارہ بالکل کنواری ہو جائیں گی اور جوان ہو جائیں گی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی یہ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے، یعنی بہت خوبصورت اور دلکش ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، یعنی ان کے اندر آب و تاب ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، صاف شفاف۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ یا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ احسان کرنا دراصل اللہ کی محبت کے اسباب میں سے ہے۔ جو انسان محسن ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ کسی پر احسان کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدلہ مجھے رب سے ملنے والا ہے، اس کے لیے کسی کے ساتھ بھی احسان کرنا، حتیٰ کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا مشکل نہیں رہتا، اور یہی چیز اس کے اخلاق کو بلند کرتی ہے۔ تو احسان نیت میں بھی ہوتا ہے، ارادے میں، عبادت میں، حقوق و فرائض میں، اور احسان میں انسان اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، بہترین بناتا ہے، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنے علم اور عمل سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کا جو عمل اور رویہ ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہے کہ یہ محسنوں میں سے ہیں۔ وہ صرف ایک آدھ دفعہ نیکی نہیں کرتے بلکہ اس پر کاربند بھی رہتے ہیں، وہ مسلسل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے نا جو تھوڑی ہو لیکن مسلسل کی جائے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل کے سفرا تفری کے دور میں احسان کا جذبہ نسبتاً کم ہو گیا ہے، خود غرضی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور احسان کر کے جتانا اور پھر اس کا صلہ بندوں سے مانگنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ دوست احباب ہوں یا بہن بھائی ہوں یا میاں بیوی ہوں یا اولاد اور والدین ہوں یا شاگرد اور استاد ہوں، ہر کوئی دوسرے پہ احسان جتا رہا ہے۔ یعنی عمومی طور پر ہمارے یہی رشتے ہیں نا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی نیکی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد احسان جتانا شروع، کبھی کھلے لفظوں میں نہیں بھی ہوتا تو دبے لفظوں میں، کبھی رویے کے ساتھ، کبھی باڈی لینگویج کے ساتھ۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ دراصل انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ اور اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیرنا ہے۔ تو بہرحال جس شخص نے بھی اپنی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزاری، اس کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے، وہ محسن ہی ہے۔ اور ایسا شخص جو سب سے زیادہ توحید پر ہو، تو اس کی جزا جنت کے سوا پھر کیا ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو اور اس پر زندگی میں عمل کرنے والا بھی ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر بھی ہمارے دین کا مزاج جو ہے وہ عدل والا ہے، یا مکافات عمل کے جیسا کوئی کرے اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے، یعنی ہر شخص کے احسانات یا اس کی کوششوں یا محنت یا اخلاص کو مد نظر رکھ کر اس کو جزا دی جائے، اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کے مطابق، اور اگر اس نے کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا ہے تو اس کا عوض۔ تو یہ ایک تجارت ہے، ایک ڈیل ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس کا بدلہ بھی بہترین ملے گا، اور جو کام اللہ کے لیے چھوڑیں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ بہترین عوض معاوضہ دے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ باغ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ من دون ہما، دون کا لفظ ہے نا، کبھی کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی افضل اعلیٰ اور اشرف چیز کے مقابلے میں کم تر چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، یا کبھی ایک چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہر جنتی کو پہلے دو باغوں کے علاوہ دو مزید باغ بھی ملے، اور دو باغ بلندی پر ہوں اور دو باغ جو ہیں وہ نیچے ہوں کہیں وادیوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے دو باغ مقربین کے ہوں اور دوسرے اصحاب الیمین کے ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس انسانوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، یعنی ان کا سبزہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، نداختان۔ نداخا کہتے ہیں پھوٹنے والی، بہنے والی، جاری رہنے والی، یعنی اس میں پھوٹنے کا اور بہنے کا دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کا پانی فوارے کی شکل میں اوپر بھی جائے گا اور پھر بہتا بھی ہوگا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں پھل اور کھجور اور انار کے درخت ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں جو خیموں میں ٹھہرائی گئی ہیں، یعنی خیمہ جو ہے عربوں کی پسندیدہ چیز ہوتی تھی، جس میں وہ اپنے سفر کے دوران کہیں بھی لگا کے اپنا گھر بنا لیتے تھے، تو اسی لیے ان کے خاص کانٹیکس میں خیموں کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور پھر دوبارہ حور مقصورات ہیں، کہ وہ ان کے اندر رہنے والی ہوں گی، ان خیموں میں باہر گھومنے پھرنے والی نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے اس کا جو اصل مقام ہے وہ اس کا گھر ہے۔ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، لیکن باہر کا میدان جو ہے وہ مردوں کا ہے، وہ ان کا بنیادی ہے اور گھر ان کا سیکنڈری ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اور اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز نادر اور خوبصورت قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، دو دفعہ آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی بڑی عزتوں والا اور عزت دینے والا رب ہے وہ، اور اس کا نام بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اگر نام برکتوں والا ہے تو وہ ذات کتنی بابرکت ہے اور اس کے کام کتنے بابرکت ہے۔ اس لیے ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تاکہ اس کام میں خوب برکت ہو، آسانی ہو، اللہ کی مدد شامل رہے اور کوئی رکاوٹ نہ آئے، پریشانی، تکلیف اور نقصان نہ ہو، اور جو کام شروع کیا اس میں کامیاب بھی ہو جائے، اور اگر کوئی نیکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے۔ اس لیے بسم اللہ کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن عموماً شیطان بسم اللہ ہی بھلوا دیتا ہے۔ اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، وہ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہا جائے، اس کا گلا شکوہ نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، یا ذی الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، الزو بجا ذی الجلال والاکرام، اور اسے لازم پکڑ لو۔ اور پھر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ لیکن اس وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ہوش دے۔